اتوار 4 اکتوبر کی سیوین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. فرانسیسی غیر سرکاری طبی ادارے نے حملے کے بعد افغان شہر قندوز میں اپنا ہسپتال بند کر کے عملہ نکال لیا. ایک مقامی افغان خاتون نے پاکستان، طالبان اور داعش کے خلاف دہائی دی. تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. افغانستان میں عالمی طبی امدادی ادارے میڈیسن سان فرانٹیئر کا کہنا ہے کہ انہوں نے قندوز ہسپتال سے اپنے تمام عملے کو واپس بلا لیا ہے. ادھر امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ وہ ہسپتال پر ہونے والے اس فضائی حملے کی مکمل تفتیش کر رہے ہیں. تفصیل نازیہ گلزار سے.
وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی مخصوص نتیجے تک پہنچنے سے تفتیش کے نتائج کا انتظار کیا جائے گا. گزشتہ روز کیے گئے اس حملے میں عالمی امدادی ادارے ایم ایس ایف کے 12 کارکنوں سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے تھے. میڈیسن سان فرنٹیئر کا کہنا ہے کہ قندوز کا ہسپتال اب کام نہیں کر رہا ہے، تاہم ان کا طبی عملہ قندوز کے دیگر اسپتالوں میں موجود ہے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں ایک ریموٹ کنٹرول بم حملے میں طالبان مخالف امن کمیٹی کے سربراہ ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ملک سعد علی اپنے بیٹے کے ہمراہ قبائلی علاقے کی سرحد کے قریب ٹوچی نالا کے مقام سے گزر رہے تھے جب ان کی گاڑی کو سڑک کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا. اس حملے میں ان کا بیٹا زخمی ہو گیا ہے. پاکستان کے دوسرے صوبے بلوچستان میں افغانستان سلسلے ایک اسکول ٹیچر کی تشدد زدہ لاش میں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
اسکول ٹیچر کی تشدد زدہ لاش جوب شہر کے علاقے کلی شیخ خان سے برامد ہوئی. جوب پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے سر اور چہرے پر گولیاں مار کر ٹیچر کو ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش پھینک دی تھی. پولیس اہلکار نے بتایا کہ اسکول ٹیچر 3 روز قبل لاپتا ہوا تھا. اسکول ٹیچر کے لاپتا ہونے اور ہلاکت کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے.
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے شام اور عراق میں دولت اسلامیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے برطانیہ کی فوجی قوت میں اضافے کا اعلان کیا ہے، جس میں رائل ایئر فورس کے ڈرون بیڑے کو دگنا کرنا بھی شامل ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ برطانیہ اسپیشل فورسز کے وسائل اور اسلحے پر کروڑوں پاؤنڈ خرچ کرے گا، کیونکہ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. ادھر برطانیہ کے ساتھ ساتھ ترکی نے بھی شام میں روس کی فوجی مہم کی مذمت کی ہے. ترک صدر طیب رجب اردوغان کہتے ہیں کہ یہ بات باعث تشویش ہے کہ روس ترک مخالفت کے باوجود یہ مہم جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا
شام میں روس کی جانب سے جو اقدامات اور کاروائیاں کی جا رہی ہیں یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں، خاص طور پر ترکی کے لیے. میں نے مسٹر پیوٹن کو یہ بات روس کے دورے اور چند دن پہلے ہونے والی ٹیلیفونک گفتگو کے دوران بھی کہی کہ روس خطرناک غلطی کر رہا ہے، یہ مہم روس کو تنہا کر سکتی ہے.
اسرائیل میں پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 گھنٹوں میں اسرائیلیوں پر 2 حملے ہوئے، جس کے بعد قدیمی یروشلم میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ پابندی 2 روز کے لیے عائد کی گئی ہے. وہ فلسطینی جو یہاں کے رہائشی نہیں ہیں شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. گزشتہ شب ایک فلسطینی نے 2 اسرائیلیوں کو چاقوؤں کے وار کر کے ہلاک کر دیا تھا، جس کے چند ہی گھنٹوں بعد ایک اور اسرائیلی نوجوان ایک فلسطینی شخص کے حملے میں زخمی ہو گیا تھا، جبکہ دونوں حملہ آور پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے. عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی میں رومن کیتھولک پادریوں کی ملاقات سے قبل ایک بڑے عوامی اجتماع میں شرکت کی، جہاں مناجاتی گیت گاتے مجمع نے ان کا استقبال کیا. 3 ہفتے جاری رہنے والی ان ملاقاتوں کا مقصد خاندانی نظام اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں پر گفتگو کرنا ہے. توقع ہے کہ کلیسائی نمائندوں کی اجتماع میں روایت پسندی اور جدت پسندی کے درمیان موجود اختلافات زیر بحث رہیں گے، اور اسی تناظر میں طلاق اور ہم جنس پرستی کے موضوع پر خاص توجہ رہے گی. فرانس کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفان اور سیلاب کے باعث کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ دریائے ریو یارا میں طغیانی کے باعث 6 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ آمد و رفت کے ذرائع متاثر ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک شدید متاثر علاقوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں. زیادہ ہلاکتیں سیلابی پانی کے اولڈ ہاؤس اور زیر زمین کار پارک میں بھر جانے سے ہوئی ہیں. فرانس کے شہر نیس میں ایک اندازے کے مطابق صرف 2 دنوں میں سال بھر کی 10% بارشیں ہو چکی ہیں. آسٹریا میں ایک مقابلہ حسن ہو رہا ہے، مگر اس مقابلے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کی سب سے دلکش مونچھ اور داڑھی کا چناؤ کیا جائے گا. تفصیل بتا رہی ہیں سبا ناز.
یہ مقابلہ آسٹریا کے شہر لیو گینگ میں ہو رہا ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 20 ممالک کے 350 افراد شرکت کر رہے ہیں، مگر زیادہ تر کا تعلق جرمنی اور آسٹریا سے ہے۔ نت نئی تراش خراش کی گھنی داڑھیوں اور مونچھوں کو تین گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کے درمیان یہ مقابلہ 18 مختلف کیٹیگریز میں ہوگا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری ایک سرخی ہے کہ قدیمی یروشلم میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہماری بڑی خبر یہ ہے کہ فرانس کے ایک غیر سرکاری طبی ادارے نے حملے کے بعد افغان شہر قندوز میں اپنا ہسپتال بند کر کے عملہ نکال لیا ہے۔ غیر سرکاری طبی تنظیم میڈیسان سان فرنتیا کا کہنا ہے کہ قندوز میں امریکی طیاروں کی بمباری کا نشانہ بننے والے اس ہسپتال میں عملے کے 12 اہلکاروں سمیت 19 افراد زخمی ہو گئے تھے، جن میں زیر علاج 7 بھی شامل ہیں۔ اب بقیہ زخمیوں کو دوسرے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ میڈیسان سان فرنتیا یعنی ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا یہ کہنا ہے کہ افغان اور امریکی حکام خبردار کیے جانے کے باوجود قندوز میں ان کے ہسپتال پر بمباری 30 منٹ تک جاری رہی۔ امریکی صدر اوباما نے اس واقعے پر تعزیت تو کی ہے، مگر یہ کہا ہے کہ ممکنہ فیصلہ حقائق معلوم ہونے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ کسی ہسپتال پر بمباری جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ ادھر قندوز شہر میں افغان فوج کے دعووں کے باوجود لڑائی مسلسل جاری ہے۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور۔
افغانستان کے شمالی صوبہ قندوز کے شہر میں عالمی طبی امدادی ادارے میڈیسن سانس فرنٹیئر نے کہا ہے کہ اس ہسپتال میں کام روک دیا ہے اور زخمیوں کو ایک اور ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ لندن میں مقیم ایم ایس ایف کے ایک اور اہلکار نے کہا ہے کہ قندوز میں ایم ایس ایف ہسپتال کے اہلکار کابل شہر میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب قندوز شہر میں آج بھی افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری تھا۔ قندوز کے متعدد باشندوں نے بی بی سی کو بتایا کہ افغان فورسز کئی اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ساتھ ہی قندوز کی پولیس نے کئی ویڈیو جاری کیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ افغان فورسز شہر کے کئی علاقوں میں موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں سینکڑوں افغان فورسز دیکھے جاتے ہیں جو شہر کے ایک چوراہے پر افغانستان کا جھنڈا نصب کر رہے ہیں، اور ان کے آس پاس شہری بھی نظر آتے ہیں۔ قندوز کے پولیس نے آج کئی گاڑیوں میں کھانا لے کر شہر میں لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں مسلسل جاری جنگ کی وجہ سے قندوز شہر میں تمام دکانیں بند ہیں اور شہری خوراکی مواد کی قلت سے روبرو ہوئے تھے۔ ساتھ ہی قندوز کے ایک رکن پارلیمان ڈاکٹر فاطمہ عزیز نے کابل میں قندوز بچاؤ کا ایک کیمپ لگایا ہے۔ قندوز شہر سے آئے ہوئے ایک خاتون اس کیمپ میں حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
ما چی کنیم؟ ما خواستیم وقتی پورا میشد که 6 ماه مکمل داد دادیم وکیل ما طرف...
ہم کیا کریں؟ ہم 6 مہینے سے چیختے رہے، ہمارے پارلیمان ممبر ٹی وی میں چلاتے رہے، اور ہم قندوز میں روتے رہے کہ قندوز کربلا بن جائے گا، جو آج ایسا ہی ہوا۔ میں تو نہ پاکستان سے شکوہ کرتا ہوں، نہ طالبان سے اور نہ ہی داعش سے۔ طالبان آئے اور ہمیں مار دے، کیونکہ ہم مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسری جانب افغان حکام نے کہا ہے کہ صوبہ بغلان کے ضلع تالہ برفک پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ صوبے قندوز کے شہر پر قبضے کے بعد طالبان نے شمالی صوبوں تخار کے ضلع خواجہ غار، بدخشان کے ضلع بہارک اور بغلان کے ضلع تالہ برفک پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ تاہم افغان فورسز نے دوبارہ ان ضلعوں کے کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
قندوز سے فرانسیسی امدادی ادارے کا عملہ واپس چلا گیا ہے۔ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی یہی ہے، تفصیلات آپ کسی وقت بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ افغانستان کی سرحد کی دوسری جانب پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو میں حکام نے بتایا ہے کہ ایک ریموٹ کنٹرول بم حملے میں طالبان مخالف امن کمیٹی کے ایک سربراہ ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اسی حملے میں ان کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
پولیس کے مطابق یہ حملہ آج صبح بنو شہر سے دور قبائلی علاقے کے سرحد کے قریب واقع ٹوچی نالا کے مقام پر ہوا۔ بنو پولیس کے ایک اہل سلطان خان نے بی بی سی کو بتایا کہ نیم خود مختار قبائلی علاقے بکاخیل سے تعلق رکھنے والے قبائلی سردار ملک سعد علی اپنے بیٹے سمیت بنو جا رہے تھے کہ اس دوران ان کی گاڑی کو سڑک کے کنارے ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دھماکے میں قبائلی سردار ہلاک جبکہ ان کا بیٹا زخمی ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق دھماکے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ مقتول قبائلی ملک بکاخیل امن کمیٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ قبائلی رہا پر اس سے پہلے بھی ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ محفوظ رہے تھے۔ خیال رہے کہ قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں حکومتی حامی قبائلی سرداروں اور طالبان مخالف امن کمیٹی کے اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس سے چند ہفتے قبل باجوڑ ایجنسی میں یکی بعد دیگر قبائلی مشران کو ریموٹ کنٹرول بم حملوں میں نشانہ بنایا گیا تھا جس میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں قبائلی مشران اور ان کے رشتے دار شامل تھے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے شہر سوات میں بھی گزشتہ چند مہینوں سے سیاسی رہنماؤں اور امن کمیٹی کے اہلکاروں پر حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ ان تمام واقعات کی ذمہ داری کالعدم تنظیمیں وقتاً فوقتاً قبول کرتی رہی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر طالبان حملے کے بعد سے سیکورٹی فورسز کی جانب سے ملک بھر میں کاروائیوں کا آغاز کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے عمومی طور پر سیکورٹی کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ تاہم صوبہ پنجاب میں وزیر داخلہ شجاع خانزادہ اور پشاور میں پاک فضائیہ کے کیمپ پر ہونے والے بڑے حملوں سے ایک مرتبہ پھر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ شدت پسندوں کی حملہ کرنے کی صلاحیت بدستور موجود ہے اور وہ اپنے ہدف تک بھی آسانی سے پہنچ رہے ہیں۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان سے باہر چلتے ہیں، برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے سعودی عرب کے حکمراں شاہ سلمان سے اپیل کی ہے کہ انسانی حقوق کے سرگرم 21 سالہ شیعہ کارکن علی النمر کی سزائے موت ختم کر دی جائے۔ اس سے پہلے فرانس اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی سعودی حکومت سے ان کی جان بخشی کی اپیلیں کر چکی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر اس کی سزائے موت کا مسلسل ذکر جاری ہے۔ ہم نے سعودی عرب ٹیم سینئر صحافی راشد حسین سے رابطہ کیا اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہا کہ علی النمر کون ہیں اور ان کا جرم کیا ہے۔
دیکھیے، ان کو جو سزا ہوئی وہ ان پر بغاوت کا الزام تھا، پر دنگے اور فساد ساتھ کا، پروٹیسٹ کرنے کا، اور پھر ان پر چوری کا الزام بھی لگا تھا۔ 2012 میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جس وقت یہ ایک پروٹیسٹ میں شامل تھے جس کو سعودی حکام نے انلیگل کہہ دیا تھا کہ اس طرح کی پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہے۔ ان پر یہ بھی الزام لگا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ سلوگن بھی لگا رہے تھے۔ اس وقت ان کو گرفتار کیا گیا فروری 2012 میں۔ 2014 میں یہ سینٹنس ہوتی ہے گزشتہ سال۔
اور کہا جاتا ہے کہ جب گرفتار کیا گیا تھا یہ بہت کم عمر تھے۔
جی، اس وقت غالب یہ 17 سال کی تھے جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اب یہ 20-21 سال کی ان کی عمر ہے۔
کیا ان کی حمایت میں کوئی آواز اٹھی ہے ملک کے اندر، کچھ آپ نے سنا کبھی؟
آوازیں اٹھی ہیں، ملک کے اندر بھی اٹھی ہیں، باہر بھی اٹھی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ملک کے اندر جو آوازیں اٹھی ہیں وہ بہت زیادہ زور سے نہیں بول رہی ہیں۔ ان کا ایک بیک گراؤنڈ علی النمر کا یہ بھی ہے کہ یہ شیخ نمر النمل، جو کہ وہاں عوامیہ جو کہ ایسٹرن پروونس میں ایک سعودی عرب کے ایک علاقہ ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا. وہاں کے ایک بہت بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا, بہت انفلوئنشل عالموں, اور ان کو بھی ان تقریبی الزامات پہ کہ وہ آزادی کی ترغیب دے رہے ہیں, وہ لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے پہ اکسا رہے ہیں, اس پہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا, جس پہ وہاں بہت ریئیکشن بتا تھا. اور یہ علی النمر ان کے بھتیجے ہیں شمر نمر کے. شیخ نمر کو بھی پھانسی کی سزا دی گئی ہے لیکن ابھی تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی ہے. اب علی النمر کو بھی پھانسی کی سزا 2014 میں دی گئی تھی لیکن وہ بھی اب تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی ہے. کچھ شاہ سلمان کو اس طرح کی درخواستیں گئی ہیں کہ وہ اس پر عمل درآمد رکوائیں, لیکن بہرحال ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. آخری فیصلہ بالآخر شاہ سلمان نہیں کرنا ہے.
تو جیسا کہ راشدہ آپ نے کہا کہ شاہ سلمان کو کچھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں, فرانس نے بھی سعودی حکومت سے اپیل کی ہے اور اب برطانوی وزیر اعظم نے بھی اپیل کی ہے. خصوصاً برطانوی حکومت اور سعودی حکومت کے درمیان خاصی قربت ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اثر ہوگا سعودی حکومت پر اور اس کی سزائے موت پر عمل درآمد رک سکے گا, ایسا کچھ آتا ہے؟
اثر تو تمام چیزوں کا ہوتا ہے لیکن یہ بظاہر نظر نہیں آتا ہے اثر ہوتا ہوا, اور عموماً اس میں کافی وقت لگتا ہے اثر ہونے میں. صرف برطانیہ اور فرانس نہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ انہوں نے بھی اس کی کہا ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے, انہوں نے اس پہ بہت سے فلاز بھی اٹھائے ہیں. یہ جو پورا پروسیس تھا, اثر تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں سعودی عرب میں جو کچھ میں نے اب 24-25 سالوں میں یہاں رہتے ہوئے دیکھا ہے کہ کوئی بھی بات کہی جائے وہ رجسٹر ضرور ہو جاتی ہے اور اس پر کسی نہ کسی لیول غور و خوض بھی ہوتا ہے, چاہے ہمیں اور آپ کو نظر آئے کہ نہیں آئے. چنانچہ یہاں بھی لوگوں کو توقع یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالآخر شاہ سلمان کا اس پہ فیصلہ بہتر ہی آئے گا, ان کو ہو سکتا ہے معاف کر دیا جائے. لیکن جب تک فیصلہ نہیں آیا ہے خاتمی بات نہیں کہی جا سکتی ہے, اور وہاں کچھ حلقے ایسے بالکل ہیں سعودی عرب میں جو اس بات پہ کافی سختی سے عمل درآمد کروانے کا خواہش بھی رکھتے ہوں گے. تو ان دونوں حلقوں کے درمیان شاہ سلمان کو بھی بیلنس آؤٹ کرنا ہے اور بالآخر ایک فیصلہ کرنا ہے جو ان کے لیے بہت آسان نہیں ہوگا, لیکن یہ جو اپیلیں جا رہی ہیں اس کا بالکل اثر ہوگا اور وہ رجسٹر ہوتی ہیں, ان پر سوچ و بچار کیا جاتا ہے اور بالآخر ایک فیصلہ لیا جائے گا.
سعودی عرب میں مقیم سینئر صاحب راشد حسین. اور اب ذکر مشرق وسطی کے ہی ایک اور ملک میں جاری خانہ جنگی کا. ترکی اور برطانیہ نے روس کے شہر پر فضائی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ترک صدر نے کہا ہے کہ یہ روس کی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو اسے تنہا کر دے گی. دوسری جانب برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون یہ کہتے ہیں کہ روسی مہم سے شدت پسندی اور دہشت میں اضافہ ہوگا. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
شام پر کف کے فضائی حملوں کے بارے میں مغربی ممالک اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے شام میں روس کے اقدامات کو ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا ہے.
Aslında tabii Rusya'nın şu anda yapmış olduğu bu adımlar ve
شام میں روس کی سے جو اقدامات اور کاروائیاں کی جا رہی ہیں مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں, خاص طور پر ترکی کے لیے. میں نے مسٹر پوتن کو یہ بات روس کے دورے اور چند دن پہلے ہونے والی ٹیلیفونک گفتگو کے دوران بھی کہی کہ روس خطرناک غلطی کر رہا ہے, یہ مہم روس کو تنہا کر سکتی ہے.
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کہتے ہیں کہ روس دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں اور شامی بے اختلاف کے گروہوں میں کوئی تمیز نہیں کر رہا. اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ روس دراصل بشار الاسد کی مدد کر رہا ہے.
المیہ یہ ہے کہ روس کے جن فضائی حملوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے ان میں سے زیادہ تر شام ایسے علاقوں پر کیے گئے ہیں جو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے نہیں بلکہ حکومت کے مخالفین کے زیر انتظام ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ وہ اسد کی حمایت کر رہے ہیں. یہ مہم ان کے اور دنیا کی خطرناک غلطی ہے جو خطے کو مزید غیر مستحکم کرنے اور دہشتی کو بڑھانے کا سبب بنے گی. میں ان سے کہوں گا کہ اپنی سمت بدلیں, ہمارے ساتھ مل کر دولت اسلامیہ کے خلاف کاروائی کریں, لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم ایک محفوظ خطہ چاہتے ہیں تو ہمیں اسد کے متبادل رہنے کی ضرورت ہے. وہ شامی عوام کو متحد نہیں رکھ سکتے.
برطانوی وزیراعظم نے شام اور عراق میں دولت اسلامیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے برطانیہ کی فوجی قوت میں اضافے کا عہد کیا ہے۔ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ ان کی حکومت عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو نشانہ بنانے کے لیے 20 ڈرون خریدے گی۔ ادھر روس کا دعویٰ ہے کہ شام تازہ حملوں میں اس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 10 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے تنظیم کی عسکری قوت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔
بی بی سی کی نامہ نگار راسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ بھارت ہیں جہاں کے بارے میں ہم خبروں میں آپ کو یہ بتاتے رہے، حکومت دہلی سے قریب ایک گاؤں میں ایک مسلمان کو گائے کا گوشت کھانے کے شبے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ بھارت میں گائے کا گوشت ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک عرصے تنازع کا باعث رہا ہے اور اس پر سیاست بھی ہوتی رہی ہے۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ حکمراں جماعت بی جے پی ایک مقامی رہنما اس واقعے میں ملوث تھے۔ دلی سے شکیل اختر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر۔ شکیل، یہ بتائیے کہ کیا اس کی تصدیق اور کیا کارروائی ہوئی ہے اس سلسلے میں؟
جی، پارا یہ پولیس نے کل دو لوگوں کو گرفتار کیا، اتر پردیش کا ایک ہوم گارڈ ہے اور ایک جو وہاں کے ضلع کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کا بیٹا ہے، جنہیں پولیس نے گرفتار کیا۔ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جن دو لوگوں نے ایک مندر میں جا کر ایک پجاری کو پر دباؤ ڈالا کہ رات میں مائک پر اعلان کریں کہ اس طرح سے گائے گوکشی کی گئی ہے اور فلاں گھر میں گائے کا گوشت رکھا گیا ہے، ان میں جاتا ہے کہ یہ دو لوگ جو پولیس نے جنہیں بعد میں گرفتار کیا ہے، ان میں یہ لوگ ملوث بتائے جاتے ہیں۔
تو شکیل، یہ بتائیے اب جبکہ حکومت بی جے پی کے رہنما کا بھی ملوث ہونا اس میں ثابت ہو گیا ہے، کیا حکومت کی جانب سے کوئی عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیے، اس میں ماپارا یہ بڑا عجیب شروع سے ہی جو بی جے پی کی پوزیشن رہی ہے وہ دو طرفہ رہی ہے۔ ایک طرف تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم مودی اور ان کے ساتھی، مودی نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، وزیر داخلہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور جو بڑے بڑے رہنما ہیں جو میٹر کرتے ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ دوسری جانب بہت سے ایسے رہنما ہیں جو ہمیشہ ہندوتو کے نام پر کافی آگے رہتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ان واقعات کا کسی نہ کسی شکل میں دفاع کر رہے ہیں بلکہ وہ جو ہندوتو کی لائن رہی ہے وہ بھی اس کے دفاع کر رہے ہیں، اور کئی رہنماؤں نے تو آج جو گرفتار کیے گئے ہیں
جیسے کہ وہ۔ جی ہاں، اچھا نہیں، میں شکیل یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے، یہ جو ہیں جسٹس کانجو اور وہ اپنے لالو پرساد یادو جی، وہ تو بولے ہیں، مطلب کافی لوگوں نے اس سلسلے میں بات تو کی ہے۔
جی ہاں دیکھیے، جسٹس کاٹجو صرف یہ کہ ابھی جج تھے وہ سپریم کورٹ کے اور وہ ایک ریشنلسٹ بھی ہیں، اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک موضوع پر جو یہ انٹالرنس بڑھ رہی تھی، عدم رواداری، اسی پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے بھی مار دیں کیونکہ میں بھی ایک ریشنلسٹ ہوں۔ تو انہوں نے کل بنارس ہندو یونیورسٹی میں، جو بڑی عام طور پر بڑی سینسیٹیو جگہ مانی جاتی ہے، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ نہ گائے کسی انسان کی ماں ہو سکتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کو کھانا ہے تو کھائے، میں تو خود بھی کھاؤں گا۔ تو یہ اسی طرح لالو پرساد نے بھی کہا کہ ہندوز بھی کھاتے ہیں۔ یہاں چونکہ گائے کا معاملہ بڑا سینسیٹیو رہا ہے، اس پر کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرتا، تو چونکہ اس پر سیاست بھی ہوتی رہی ہے آزادی کے بعد سے ہی، تو سب لوگ دامن بچاتے رہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب کافی خود رفتہ اس پر بحث شروع ہوئی ہے اور میڈیا میں بہت لوگ اب سامنے آ رہے ہیں۔
تو شکیل، جیسا کہ آپ نے کہا اس پر سیاست بھی ہوتی رہی ہے، تو کیا مسلمانوں میں کیا رد عمل ہے، خوف ہے یا کچھ غصے میں ہیں؟
دیکھیں، ایک بے بسی کا احساس ضرور ہے کیونکہ مسلسل جو یہاں کے سفگیر ہندویت کے جو حملے ہیں وہ کافی شدید ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی نمائندگی اس حکومت میں دوسرے مقامات پر کافی گھٹی ہے، اور سیاسی جماعتیں چونکہ اس وقت بی جے پی، جسے عام طور پر ایک مسلمانوں کے ذہن میں کم از کم یہ ہے کہ وہ ایک مسلم مخالف جماعت رہی ہے، اس کے اقتدار میں آنے سے ان کی جو بے بسی کا احساس ہے وہ اور اختیار کر گیا کیونکہ وہ ہمیشہ بی جے پی مخالف رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن اس وقت صورتحال کہ جس میں بڑی ایک طرح کی بے بسی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حالات جس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں اس میں یقیناً کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال بھی ہے
جی،
لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے یہاں ٹرانزیشن کا جس میں لیول پر سیاسی سطح پر بھی اس وقت جو ہے تغیر کا دور ہے, کوئی نہیں جانتا کہ کس طرف جا رہا ہے,
کس طرف جا رہا ہے معاملہ. شکیل, بہت مختص سیکولر جماعتیں بھی ہیں جیسے کانگریس پارٹی, ان کی طرف سے کوئی بیان؟
دیکھیے, سیکولر جماعتیں ہم دے رہی ہیں لیکن وہ کڑی وہ کھو چکی ہیں کافی عرصے سے, اب ان پر اتنا زیادہ کوئی اعتبار اب کسی کو نہیں رہا ہے.
دلی سے شکیل اختر, آپ کا بہت شکریہ. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شہ سرخی وہی ہے, قندوز کے ہسپتال ایم ایس ایف کا عملہ واپس چلا گیا ہے. ہم نے اس پر تفصیل سے رپورٹ آپ کو سے ہی سنوائی تھی. ایروین ابھی جا رہی ہے.
آٹھ اکتوبر 2005,
پاکستان کو آج بہت بڑی آفت کا سامنا.
پاکستان, بھارت اور افغانستان میں آئے شدید زلزلے,
ہزاروں لوگ ہیں, لاشیں پڑی ہیں, اور
شہر سکول ہے اس میں بچے ابھی تک زندہ ہیں. یہ لکھ
جس وقت زلزلہ آیا اس وقت کلاسیں چل رہی تھیں,
700 آدمی اندر سکول میں دبا ہوا ہے, بچیاں.
آج اکتوبر 2015,
آج بھی سوگوار ہے,
کچھ بھی نہیں مرا بھی کوئی نہیں.
مستقل مکان اب مستقل ٹھکانہ بن چکے ہیں,
ان جگہوں میں تو گدے بھی نہیں رہتے ہیں. ساتھ
10 سال میں نہ تو پرانے بالکوٹ میں کام ہوا, نہ ہی نیا بالاکوٹ بن سکا.
ابھی تک ہمیں زمین مل سکی کہ جس کے اوپر ہم یہ شہر بسا سکیں.
پاکستان میں بدترین قدرتی آفت کے 10 سال, سنیے, دیکھیے اور پڑھیے منگل سے سیربین اور بی بی ای اردو ڈاٹ کام پر.
اور اب کھیلوں کی خبر. آج عظیم رفیق,
پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے 20 رن سے فتح حاصل کر لی ہے. آج کے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو جیت 215 رنز کا ہدف دیا تھا. جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹس کے نقصان پر 194 رنز ہی بنا سکی. بنگلہ دیش کی جانب سے سب سے زیادہ اسکور رومانہ احمد نے کیا, جنہوں نے 70 رنز کی شاندار اننگ کھیلی, لیکن ان کے یہ 70 رنز بھی بنگلہ دیش کو فتح نہ دلوا سکے. جبکہ پاکستان کی جانب سے آج سب سے زیادہ اسکور کرنے والی کھلاڑی بسما معروف رہی, جنہوں نے 92 رنز کی شاندار اننگ کھیلی جس میں 8 کے بھی شامل تھے, جبکہ نین آبدی 27, ندر ڈار اور جویری 21 رنز بنانے میں کامیاب ہو سکی. بنگلہ دیش کی جانب سے سب سے زیادہ بنگلہ دیشی کپتان سلمہ خاتون نے حاصل کی, انہوں نے 31 رنز دے کر 3 وکٹس حاصل کی. پاکستان کی طرف سے انم امین نے 25 رنز دے کر 3 وکٹس حاصل کی. آج کے میچ کی خاص بات آل راؤنڈر ڈیک پیک کی ٹیم میں شمولیت ہے. ڈیک پیک فٹ بال میں بھی پاکستان کی عالمی سطح پر نمائندگی کر چکی ہیں. ادھر زمبابوے اور پاکستان کے درمیان 30 کی سیریز کا تیسرا اور آخری ون ڈے میچ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا. اب تک یہ سیریز 1-1 سے برابر ہے. کل کھیلے گئے میچ میں زمبابوے نے ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت 5 رن سے فتح حاصل کر لی تھی. کل کے میچ کی خاص بات شعیب ملک کی 96 رنز کی ناقابل شکست اننگ تھی, جس نے پاکستانی ٹیم کی جیت کی امیدوں کو زندہ کر دیا تھا, لیکن میزبان ٹیم نے کم روشنی کا بہانہ کرا کر جیت کو پاکستان سے چھین لیا. فٹ بال میں چیلسی کے مینیجر یوزیو کا کہنا ہے کہ وہ چیلسی کے مینیجر کی حیثیت سے استعفا نہیں دیں گے. اگر کلب انہیں ان کے عہدے پر برقرار نہیں رکھنا چاہتا تو انہیں برطرف کر دے. چیلسی کی انتظامیہ یوزیو مورینیو کو چیلسی کارکردگی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. اور رگبی کے عالمی کپ کے میچز میں میزبان ملک انگلینڈ کو آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. سنیچر کی شام کو کھیلے گئے پہلے مرحلے کے میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 13 کے مقابلے میں 33 پوائنٹ سے شکست دے دی, جبکہ آسٹریلیا اس میچ میں کامیابی کے بعد ناک آؤٹ مرحلے یعنی کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عظیم رفیع. اور سیربین میں آج آپ اپنے خطوط کے جواب بھی دیں, جبکہ آج ہم آپ کو آگے چل کر پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک نامور اداکارہ سکینہ سمو کا ایک تفصیلی انٹرویو بھی پروگرام میں سنوائیں گے. لیکن یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اور حسب معمول عالمی خبروں کی شہ سرخیاں آپ سنتے ہیں. اس وقت آج ہیں معصومہ ملک.
عالمی طبی امداد ادارے میڈیسن سان فرانٹیئر کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں کندوز اسپتال کے اپنے تمام عملے کو واپس بلا لیا. ادھر امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ اسپتال پر ہونے والے فضائی حملے کی مکمل تفتیش کر رہے ہیں. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں ایک ریموٹ بم حملے میں طالبان مخالف امن کمیٹی کے سربراہ ہلاک اور ان کا بیٹا زخمی ہو گیا ہے. پا پاکستان ہی کے دوسرے صوبے بلوچستان میں افغانستان سے متصل ضلع یوب میں ایک اسکول ٹیچر کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے شام اور عراق میں دولت اسلامیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے رائل ایئر فورس کے ڈرون بیڑے کو دگنا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترک صدر شام میں روس کی فوجی مہم کی مذمت کی ہے اور اسے روس کی ایک سنگین غلطی قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے قدیم یروشلم میں داخلے پر دو روز کی عائد کر دی ہے، جس کے خلاف درجنوں فلسطینیوں نے مسجد احتجاج کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بلوچستان چلیں گے، جہاں افغانستان سے متصل ضلع یوب میں ایک ٹیچر کی تشدد کا لاش برآمد ہوئی ہے، جبکہ اس کے ایران سے متصل ضلع کیچ کے علاقے زنان میں اسکولوں کی بندش اور بعض اسکولوں میں تاحال درسی کتب کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئی جسے محمد قاسم۔
ٹیچر کی تشدد زدہ لاش یوب شہر کے علاقے کے لیے شیخان سے برآمد ہوئی۔ یوب پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے سر اور چہرے پر گولیاں مار کر پتھر پڑ گئے تھے، جس کے باعث اس کا چہرہ مسخ ہوا تھا۔ پولیس اہلکار ہے کہ اسکول ٹیچر 3 روز قبل لاپتا ہوا تھا۔ اسکول ٹیچر کے لاپتا ہونے اور علاقت کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے۔ ادھر ضلع کیچ کے علاقے زامران میں اسکولوں کی بندش کے خلاف طلباء اور ان کے والدین نے ضلع ہیڈ کوارٹر تبت میں احتجاج کیا ہے۔ 70 کلومیٹر دور علاقے سے اس احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والے طاہر زامرانی کا کہنا تھا،
آج سے 10 اسکول کئی سالوں سے بند ہیں۔ کئی بار ڈی او ڈی ڈی او سے شکایت کی ہے، ہمارے کام اس نے نہیں کیا۔
ضلع کیچ کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں شورش کے باعث امن و امان کی صورتحال زیادہ خراب ہے۔ طاہر زامرانی اسکولوں کی بندش کی وجہ غزہ کی غیر حاضری کو قرار دیتے ہیں۔
ٹیچر نہیں آتے ہیں، دوسرے علاقوں کے ہیں۔ ایک سال پہلے ہم نے احتجاج کیا تھا، احتجاج سے تو تنخواہیں بند ہوتے ہیں، لیکن ایک سال کے بعد پھر تنخواہیں ان سے کھل جاتے ہیں اور وہ ٹیچر جو پھر نہیں آتے ہیں۔
تربت شہر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تمپ میں مڈل اسکول کواڑ کے طلباء نے کتب کی عدم فراہمی کا بھی احتجاج کیا ہے۔ اس احتجاج کے بارے میں تربت میں بلوچ نیوز چینل وش کے نمائندے ماجد سمت کا کہنا ہے،
اسٹوڈنٹ نے وہاں احتجاج کیا تھا، بائیکاٹ کیا، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں کتابیں نہیں۔
طاہر زامرانی نے بتایا کہ احتجاج کے بعد حکمران جماعت نیشنل پارٹی کے رہنماؤں اور ضلع انتظامیہ نے اسکولوں کے مسائل کو حل کر یقین دانی کرائی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
یروشلم میں پولیس کا کہنا ہے کہ فلسطینی شخص نے چاقو سے حملہ کر کے 2 اسرائیلیوں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اب مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کے قدشہ شہ داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عمر آفریدی سے۔
اس واقعے کے بعد اسرائیلی پولیس نے مشرقی بیت المقدس میں رہنے والے فلسطینیوں کے پرانے شہر میں داخلے پر 2 روز کے لیے پابندی عائد کر دی۔ البتہ پرانے شہر میں رہنے والے فلسطینیوں، اسرائیلیوں، مقامی تاجروں اور اسکول کے بچوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق حملے کا شکار افراد انتہائی قدامت پسند یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ مغربی دیوار کی جانب پیدل جا رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس واقعے کے چند گھنٹے بعد ایک فلسطینی نے ایک اسرائیلی نوجوان کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے بعد میں حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ خیال رہے کہ چاقو زنی کے یہ واقعات مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیلی جوڑے کے قتل کے 2 دن بعد ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو اتوار کو اسرائیلی سیکیورٹی حکام کے ساتھ ایک ہنگامی ملاقات کرنے والے ہیں، جس میں وہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تشدد پر غور کریں گے۔ چاقو زنی کا پہلا واقعہ یہودیوں کی عادت کے دن یوم السبت کے اختتام پر پرانے شہر کے لائنز گیٹ پر پیش آیا۔ بیت المقدس کے پولیس سربراہ موشے ادری کا کہنا ہے کہ ایک فلسطینی شخص نے ایک اسرائیلی شخص کو چاقو مارنے سے قبل ایک دوسرے اسرائیلی، اس کی بیوی اور ایک بچے پر چاقو سے حملہ کیا تھا۔ دونوں اسرائیلی زخموں کی تاب نہ لا سکے، جبکہ ماں اور بچہ شدید زخمی ہیں۔ پولیس کے مطابق حملہ آور مقبوضہ غرب اردن کے علاقے رم اللہ میں البرہ کا رہنے والا 19 سال نوجوان ہے۔ شدت پسند تنظیم جہاد اسلامی نے اپنے ایک بیان میں اسے تنظیم کا رکن قرار دیا ہے۔ حالیہ دنوں کے دوران فلسطینی اور اسرائیلی باشندوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
بی بی سی ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے عمر آدی۔ اور اب کچھ ذکر فنون لطیفہ کا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی نامور اداکارہ سکینہ سمو اب ہدایت کاری بھی کر رہی ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک ٹی وی سیریل کو کئی ایوارڈز بھی ملے ہیں، جس کے بعد سکینہ سمو اب سینما کا رخ کر رہی ہیں۔ اور ایک فلم بنانے والی ہیں۔ سکینہ سمو اپنی بہترین کارکردگی پر تمغہ امتیاز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے خصوصی گفتگو۔
سکینہ، آپ تقریباً 20-25 سال سے لندن میں رہ رہی ہیں، میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ پاکستان کی یاد آتی ہے، مگر ایک طرح سے انسان بٹ جاتا ہے، تھوڑا سا بٹ گئی ہیں یا پاکستانی ہی رہی؟
پہلے تو فیفی بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا، آئی ایم آنرڈ،
ویری آنرڈ کہ آپ یہاں ہیں،
اور میں آپ کو انکار نہیں کر سکی۔
مجھے پتا ہے کہ آپ انٹرویوز جو ہیں
نہیں دیتی
ہیں یا نہیں دیتی ہیں، بالکل
کم نہیں دیتی۔ مجھے بس ایسا محسوس ہوتا ہے، میں اولڈ بہت جلدی جلدی جاتی ہوں پاکستان، بچے بڑے ہو گئے تو کام کر لیا ہے، دوبارہ کر رہی ہوں، ایکٹنگ کم کر رہی ہوں، لیکن مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ امیگرنٹ جیسے وہاں پر بھی فیل ہوتا ہے، جیسے
نہ یہاں کے
نہ یہاں، مجھے یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ میں امیگرنٹ ہوں، جیسے وہاں پہ بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے، ایسی فیلنگ آتی ہے۔
کیا بہت کچھ بدل گیا پاکستان میں؟
میرا خیال ہے بہت کچھ بدل گیا، اب تھوڑی بے حسی تھوڑی بڑھ گئی، اس کے شاید پولیٹیکلی یا سوشل ریزن جو بھی ہوں، لیکن لوگ جو ہے نا بس ایک بھگم بھاگا ہے، اور ہر کوئی بس ایسے جیسے کہ ایوری ون از بیٹلنگ دیئر اون وار جیسے چل رہی ہے،
روز مرہ زندگی میں بھی کانفلکٹ جو ہے وہ دور نہیں ہوتا،
مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں بےچارے، ان کو بھی نہیں قصور دیا جا سکتا ہے، کیونکہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ٹف ہے زندگی
پاکستان میں۔ ظاہر ہے لوگ زیادہ آپ کو وہاں جانتے ہیں، اور آپ کی اتنی مطلب فیم تھی، ریسپیکٹ وہ ابھی بھی ہے، مگر آپ جب یہاں رہتی ہیں ڈو یو فیل ان اے وے لبریٹڈ؟ آپ کہیں بھی جا سکتی ہیں اور انسٹنٹلی لوگ نہیں کہہ سکتے سکینہ سمو آ رہی ہیں، یا مشکل ہوا ہے وہ سب چھوڑ کے آپ یہاں آ گئی؟
نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے ایسا لگا کہ یہ ایکٹنگ یا ڈائریکشن یہ میری جاب ہے، میرا کام ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود
میری زندگی، نہیں
نہیں میری زندگی نہیں، نہ میری پرسنالٹی ہے، دماغ پہ وہاں گئے، کام کیا وہیں چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے جب پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو 5 مہینے آپ اس ٹنل کے اندر ہوتے ہیں، اسپیشلی جب ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹر اٹیچ ہو جاتا ہے، ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا، 5 مہینے آپ کے لیے میزریبل بولا ہے، لیکن وہ ایگنی وہ ہوتی ہے ہیپی ایگنی۔ پرسوں مجھے میری بیٹی پوچھتی تھی کہ امی آپ کا چائلڈ ہوڈ کیسا تھا، بچپن کیسا تھا؟ اچھا تھا، میں نے کہا بہت اچھا تھا، 7 شریف میں پیدا ہوئی، تو ظاہر ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، مجھ میں اور میری ماں اور بہنوں میں سب وہ ایک درویش پنا اور صوفی پنا ہے، تو ہم لوگ وہاں پہ شیعہ بھی ہوتے تھے، سنی بھی ہوتے تھے، سید دو وہ بڑے گمبھیر قسم کی،
اور وہاں پہ ہوتی
نہیں، بالکل نہیں،
آرام
ہم لوگ تو اتنے فریٹ میں جو ہے کھلے میدانوں میں اور کھلے درختوں کے نیچے جو ہے وہ نور جہاں کے سنتے ہوئے ریڈیو پر جو ہے بڑے ہوئے ہیں، کہ مجھے فیسینیشن تھی نور جہاں کے ساتھ، جب اس کا کوئی گانا چلتا تھا تو مجھے لگتا تھا کسی اور لیول پہ لے کے جاتی، ایون دو آئی واز اے چائلڈ، تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے کسی اور لیول پہ لے کے جاتی اسپریچولی، اور دنیا ہے کوئی اور لالا میرے لیے، وہ لالا لینڈ جو رات کو لیٹتے ہوئے کہ وہ تاروں کو دیکھنا وقتوں کے تھرو، اور وہ جو آوازیں آنا، اور پیچھے سے ایک ریل کی دور سے مڈ نائٹ،
آپ نے ایک ڈراما کا سین سنا دیا،
مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیز مجھے بلا رہی ہے، اس وقت اتنی مطلب یہ کہنا چاہیے کہ پوئٹک تھاٹ ہوتی تھی، سوچ ہوتی تھی تھوڑی سی، کہ ہماری جو ٹیچرز بھی ہوتی تھی وہ اردو اسپیکنگ یا پنجابی اسپیکنگ، کبھی بھی ذہن میں نہیں آتا تھا کہ ہم ان سے ڈفرینٹ ہیں، یا یہ ہم سے ڈفرینٹ ہیں، اون کرتے تھے ایک دوسرے کو، اب وہ اوننگ جو ہے، یہ جو ہے اونرشپ پاکستان میں جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ چھوٹا سا مثال دے رہی ہوں کہ اگر ایکٹرز کو ہم ہائر کرتے ہیں، لاکھوں روپے میں لے رہے ہیں، 20-20 لاکھ روپے، 25-25 لاکھ روپے ایک مین ایکٹر کو ملتا ہے، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ پروجیکٹ کو اون نہیں کرتے ہیں، جس طرح ہم پاگلوں کی طرح اون کرتے ہیں نا، 5 مہینے ایک سیریل پہ لگا دیا، ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں، یہ میں کہتی ہوں بڑا حال ہے ان کا، جیسے ایک طریقے
سے ڈیٹیچمنٹ پروفیشنل بھی ہوتی ہے،
آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں، آپ پروفیشنل ہیں، آپ کام کریں، آپ پروجیکٹ کو اون کریں وائل یو آر دیئر، دل جیسے نہیں ہے، پیسے کے لیے کر رہے ہیں،
پیسے بھی زیادہ ہو گئے نا،
پیسے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ ہم سب پیسے کے لیے کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، لیکن اتنا ابھی بھی ہے کہ مطلب ہم اون کرتے ہیں چیز آنےسٹی کے ساتھ۔
یو ور نامینیٹڈ فار اوارڈ آلسو، لکس اسٹائل اوارڈ بھی، اور ہم اوارڈ میں بھی آپ کا یہ جو ڈرامہ جو تھا
محبت سب کا ستارہ ہے،
کافی نامینیشنز وغیرہ ہوئیں۔ آپ ڈرامے جو ڈائریکٹ کرتی ہیں، کیا چیز ہوتی ہے ان کہانیوں میں جو آپ کو کھینچ لیتی ہے یا دیٹ ڈراز یو ان؟
اب کہانیاں جو ہے نا نہیں رہی، پروڈکشن ہاؤسز چینل کا اتنا پریشر ہوتا ہے، سپرفیشل سی اسٹوریاں ہوتی ہیں، اور اس کو 2 گھنٹے کی کہانی ہوتی ہے، اور وہ 38 گھنٹے میں یا 30 گھنٹوں میں کھینچنا چاہتے ہیں۔
اور آپ کی کہانیوں میں کیا فرق ہے؟
میری کہانیوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اٹس ناٹ واٹ یو سے، ہاؤ یو سے اٹ، بس تو یہ ہے کہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کم سے کم ہم ڈائلاگس کی کرتے ہیں, پریزنٹیشن اس کی بہتر ہوتی ہے, ریئلسٹک, جتنا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ریئلسٹک جا سکوں, چاہے وہ ویژولی ہو, چاہے وہ ڈائلاگس کے تھرو ہو, چاہے میرے ایکٹرز ہوں, کہ میں ان کو کہتی ہوں لیس از مور, کم ایکٹنگ دیں, بیکاز جس اسکول آف تھاٹ سے میرا تعلق ہے, مطلب ستیجیت رے یا انگما باغمین یا شیا بینگل, اس اسکول میں ہم گرو ہوئے,
الٹرنیٹیو سینما کہا جاتا تھا,
یس, اور اس وقت ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوئے رشین لٹریچر کی کہانیاں سندھی میں کرتے ہوئے, وہ ہم نے سندھی پلیز جو کیے یا اردو پلیز بھی جب کیے, تو ہم دوسروں سے تھوڑے سے ڈفرینٹ یوں ہوئے تھے کہ اس وقت ایکٹنگ جو تھی وہ ذرا تھیٹر کی ایکٹنگ ہوتی تھی, آغا حشر یا جو بھی طلعت حسین صاحب کا آپ ایگزامپل لیں,
وہ بہت ہی ڈرامیٹک,
گرینی کے برے ہوتے تھے, میں تو میزمرائز ہو جاتی تھی ان کو دیکھ کے, ہاں, لیکن یہ ہے کہ ہمارا اسکول ڈفرینٹ تھا, بڑا ریئلسٹک, وہ اسٹوریاں جو ہم کرنا چاہتے ہیں نا وہ ٹیلی ویژن پہ اب نہیں ملیں گی, وہ فلم میں ملیں گی, اور یہ جو فلم کا جو ٹرینڈ آیا ہے نا یہ بہت اچھا آیا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے اس کے مطابق فلمز بنا رہا ہے اور لوگ چانس دے رہے ہیں.
آپ نے سوچا ہے فلم بنانے کا پاکستان میں؟
سالوں سے سوچتی ہوئی آئی ہوں.
تو کچھ مطلب آپ کے دماغ میں ہیں؟
جی ہاں بالکل, فلم جو بنانے جا رہی ہوں یا جو اب نیکسٹ اسٹیپ ہے,
پروجیکٹ شروع ہوا ہے آپ کا؟
جی, اسکرپٹ, دو تین کہانیاں ہیں جس پہ کام کیا جا رہا ہے, ایک تو میری بیٹی سے آپ ملی,
جی,
شی از ان ڈگری ان اسکرین رائٹنگ یہاں سے, رائل ہالوے سے, ہاں, تو اس کے ساتھ ایک فلم ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ریئلسٹک اسکرپٹ آ جائے. میرے کام پہ بالی ووڈ کا جو ہے انفلوئنس بہت کم ملے گا, اگر کوئی لاسٹ فلم میکر مجھے انسپائر کیا ہے وہ منی رتنم کی دل سے سینما میں جا کے دیکھتی, میں بھی یووا دیکھی تھی یہاں لاسٹ. ہاں
بہت آپ کو پیچھے لے جا رہی ہوں, مگر جب آپ پہلے آپ نے شروع کیا تھا تو لوگ آپ کو اس وقت سمیتا پاٹل سے کمپیئر کرتے تھے کہ سکینہ سمو از دا سمیتا پاٹل آف پاکستان, وہ چیز آپ کو اریٹیٹ کرتی تھی یا ایک کمپلیمنٹ آپ سمجھتے تھے؟
مجھے بڑا نیچرل سی لگتی تھی, پتہ کیوں؟ صرف سیم اسکول کی وجہ سے,
سیم اسکول آف تھاٹ اور
ایکٹنگ کا جو اسکول ہوتا, تو مجھے سرپرائزنگ نہیں لگتا تھا.
محبت آپ نے کی, نہیں چلی, جو بھی ہوا بہت سال بعد, کیا آپ ایسے انسان ہیں جو مووز آن اینڈ سیز کہ بس میری لائف چینج ہو گئی ہے؟
بالکل موو آن کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ایکسٹرا لگیج نہیں اٹھا سکتے,
ایموشنل جو بیگیج
ہوتا ہے نا, بیگیج وہ نہیں اٹھا سکتے, اس لیے کہ لائف ویسے ہی اتنی ہارڈ ہوتی ہے. ہمارا جو صوفیزم میں بھی یہی کہتے ہیں, جو چیزیں ہو گئی اس کو انڈر نہیں کر سکتے, میری بھی غلطیاں تھیں, ٹھیک ہے میں آگے نہیں دوہراؤں گی, اٹس ڈن, کلوز چیپٹر. یہ بریوری تھوڑی نہیں ہوتی تو میں ایکٹریس ہی نہ ہوتی, میں ڈائریکشن میں ہی نہ جاتی, کیونکہ کریجس لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے جو فیصلے لے کے اور آگے جاتے ہیں. کوئی نیگیٹو آدمی آ جائے کمرے میں تو میرا اورا ٹکرائے گا اس کے ساتھ.
میری بات ہو رہی تھی ایک ساجد حسن سے اور پھر بعد میں ہمایمہ ملک سے بھی, اور دونوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہماری ٹی وی پہ آج کل بہت فوکس ہے ڈاؤن ٹروڈن عورتوں پہ, کہ ہر رول میں رونا دکھایا جاتا ہے یا ایک عورت کو بیچاری جو ہے وہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. آپ کا بھی جو ڈراما ہوا تھا اس میں شی واز اے ویری,
ہاں, کافی ہمیں بیٹنگ ملی تھی.
ہاں آج کل یہ کچھ زیادہ ایمفیسس اس پہ ہو رہا ہے یا ضروری ہے کہ یہ ایمفیسس ہو؟
بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہونا چاہیے, وہ میں بھی 10% یا 15% لوگ ہوں پاکستان کے, یہ ماسز کے لیے ڈرامے ہوتے ہیں جو ماسز میں ابھی بھی عورت جو ہے نا وہ اس طرح کی بیٹنگ لیتی رہتی ہے, لیکن یہ ہے کہ چینج تھرو میڈیا کے ہی جاتا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا کے تھرو چینج ہو سکتا ہے؟
بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ درس کا ہے, کیونکہ ہم نے ٹیلی ویژن سے بہت سیکھا, کریٹولی بھی اور ویسے بھی ایز اے ویور بھی بہت سیکھا, کیونکہ جس زمانے میں ہم ایکٹنگ کر رہے تھے اس وقت ہمیں ایسے ڈائریکٹرز ملے جن کی ٹریننگ جا کے انہوں نے, اسلم اظہر صاحب اس وقت تھے, انہوں نے لوگوں کو سویڈن اور رشیا اور جرمنی یورپ میں بھیجا. ہمارے زمانے میں ٹیلی ویژن میں کیریکٹرز بھی یونیورسل ہوتے تھے, وہ ریلیٹ کرتے تھے لوگ امیڈیٹلی ان کے ساتھ.
اب میرا خیال ہم صرف انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں.
بالکل فیفی صحیح تھا, وہی کاپیاں آ رہی ہیں, لڑکیاں فیشن ایوری تھنگ جو ہے نا وہ ان کو پتہ نہیں لینگویج ہے یا کیا ہے.
حالانکہ جو ہمارے ڈرامے وہاں گئے ہیں ابھی, ہم کے ڈرامے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ نیچرل ہیں.
ہاں اور ہمارے ڈراموں کو ہمارے ملک میں بیٹنگ مل رہی ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو آپ آڈینس کو چانس دے, بنائیں آپ ڈفرینٹ چیزیں, ان کو چانس دیں ریجیکٹ کریں, وہی
مگر پھر آپ نے کہا کہ آپ نے جو تھیم وہی چوز کی.
میں نے چینجز کرنے کی کوشش کی میوزک کے تھرو, اسٹوری ٹیلنگ میری میوزک کے تھرو بھی جاتی ہے, جو کہتے ہیں نہ کریں آپ پیانو زیادہ نہ استعمال کریں کیونکہ ویسٹرن ہے. کیا مطلب ہے؟ جو فیلنگز جو پیانو لائے گا.
ایک وقت تھا فلموں میں کہ وحید مراد آلویز پیانو پہ ہی ہوتا تھا اور دکھ کے گانے وہاں گائے جاتے تھے یا شبنم ہوتی تھی, یہ تو نہیں سوچا کہ یہ فارن ہے, ویسٹرن ہے یا کچھ ہے.
دیکھیں ذرا, کہتے ہیں فلوٹ بچاؤ, لاؤ لڑکی کو. میں نے کہا فلوٹ میں تو نہیں روتی ہوں, اگر آپ پیانو بجائیں گے میرے دل کو ٹچ کرے گا,
اچھا یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو رولز فار اولڈر ویمن اور ویمن ہو آر ناٹ ٹین ایجرز اور ٹوینٹیز اینی مور کافی پریڈکٹیبل ایک طرح سے ہو گیا. اب دیکھیں سمینہ پیرزادہ ہیں, ہر ڈرامے میں سمینہ کا وہی ماں کا رول یا ساس کا رول یا اس قسم کی چیزیں عورتوں کے لیے جو اولڈر ویمن ہم ٹاکنگ.
بالکل, اسی لیے ایکٹنگ اب مجھے اپیل نہیں کرتی, وہی رول ہے. یا آپ ایک روتی دھوتی ماں بن جائیں یا ایک ظالم قسم کی وہ سونٹی لے کے ہاتھ میں آپ ظالم ساس بن جائیں جو آپ بہو کی کٹائی کریں.
جیسے کہ عورت کی کوئی اور آئیڈینٹیٹی نہیں.
نہیں بالکل بھی نہیں, اور انہوں نے خود سوچ لیا ہے, سروے کیا ہے یا گاڈ نوز کہ اولڈر کیریکٹرز کے لیے شاید آڈینس نہیں ہے.
چند ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وی آر ینگ ایٹ ہارٹ, ہاؤ ہیز گروئنگ اولڈر افیکٹڈ یو؟
آئی لو اٹ.
اچھا,
مجھے لگتا ہے آئی ایم فری ناؤ, دس از مائی ٹائم. مجھے لگتا ہے کہ شروع میں آئی, شادی ہوئی, بچے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ریسپانسبلٹی ڈالی, چلو کوئی بات نہیں, ہمارا جو لڑک پن تھا کوئی بات نہیں, اسکپ ہو گیا, نیور مائنڈ, بچے ریس کریں, ساتھ میں کام بھی کریں.
اب بچے بڑے ہو گئے,
دیر واز ویری تھن لائن, میں اپنا مائنڈ بھی لوز کر سکتی تھی, یو نو, پریشر میں کہ نام کام بچے یہ وہ, بٹ وہ ڈاڈا پنا اور میں بھی کلندر کی وہ کلندری جی چیز جو تھی درویشی وہ کام آ گیا, جو آئی واز سیو. شکر ہے کہ میں 20 نہیں ہوں, کیونکہ 20 پہ میں بڑی ایڈیٹ تھی, ایڈیٹ چیزیں کرتی تھی. تو اب اف آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ دا اسکرپٹ, وہ چیزیں میں انڈو کر لوں گی جو میں نے غلطیاں کی. سب کرتے ہیں, یہ ایک فیز ہوتا ہے. آئی وینٹ تھرو ریئلی لو فیز آف مائی لائف ایموشنلی, چار سال پچھلے جو تھے, بٹ
آپ کی ڈیوس,
آئی واز ریئلی ڈاؤن. مجھے میری بیٹی نے کہا آج آپ ڈپریسڈ ہیں, رو رہی ہیں, یہ, لیکن یو ول سی, یو ول کم آؤٹ آف دا ٹنل ود فلائنگ کلرز, اینڈ آئی ڈیڈ.
واہ,
کیونکہ سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ چار سال کی گریونگ ہوتی ہے, ڈیتھ, سپریشن, ڈیوس, اگر آپ اس سے پہلے چلی جائیں گی فوراً جمپ کرتا ہے شادی یا ریلیشن شپ پہ, وہ ساری وہ ہوتی ہے ریباؤنڈ, وہ نہیں چلیں گی کیونکہ آپ کسی اور کا شولڈر ڈھونڈ رہی ہیں رونے کے لیے, باتیں اسی کی کر رہی ہیں, گالیاں اسی کو دے رہی ہیں. چار سال وہ پورے ہو گئے, مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں انچین ہو گئی ہوں.
پاکستان ٹیلی ویژن کی نامور اداکارہ سکینہ سمو کہتی ہیں, اداکاری میرا کام ہے, زندگی نہیں. سکینہ سمو کی فیفی ہارون سے گفتگو آپ نے سنی, اور آئیے اب سنیں وسعت اللہ خان اپنے ہفتہ وار کالم میں کیا کہہ رہے ہیں بات سے بات.
پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اور سیکیورٹی کاؤنسل کے ارکان کو بھارتی ایجنسی را کی مداخلت کے بارے میں ٹھوس معلومات اور ثبوتوں پر مبنی جو تین دستاویزات فراہم کی ہیں. کیا یہ دستاویزات ملزم کو بھی کسی سفارتی بیلف کے ذریعے بھجوائی گئیں, یا پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ان دستاویزات کا مہر بند اضافی لفافہ تھمایا گیا کہ جس پہ لکھا ہو برائے ملاحظہ وزیر اعظم شری نریندر مودی, معرفت بان کی مون صاحب, ڈاک خانہ خاص, نئی دلی. اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر اس دستاویزی مشقت کا مقصد سوائے اس کے کیا ہے کہ ملزم کے علم میں فرد جرم لائے بغیر جیوری سے کہا جائے کہ فیصلہ سنائیے؟ اور وہ کیا مصلحت ہے جس کے تحت پاکستانی عوام اور میڈیا کو ان دستاویزات کی تفصیلات سے دور رکھا جا رہا ہے؟ بھارت تو دوست ملک بھی نہیں جس کے بارے میں حساس معلومات عام کرنے سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. مجھ جیسے یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے دوران 23 ستمبر کو جاری ہونے والا مشترکہ اعلامیہ پاکستانی میڈیا کی نگاہوں سے کیسے اوجھل ہو گیا, جس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے عہد کیا ہے کہ الف, اوباما مودی ویژن کے مطابق امریکہ بھارت تعلقات کو 21ویں صدی میں انسداد دہشت گردی کی پارٹنرشپ میں تبدیل کیا جائے گا, بے, دونوں ممالک متفق ہیں کہ القاعدہ اور اس کے ساتھی لشکر طیبہ, جیش محمد, ڈی کمپنی یعنی داؤد ابراہیم, حقانی نیٹ ورک اور دیگر علاقائی گروہ جنوبی ایشیا کے استحکام کے درپے ہیں. پے, فریقین مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان 2008 ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے. تے, دونوں ممالک 27 جولائی کو گرداسپور اور 5 اگست کو ادھم پور جموں و کشمیر میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں. چند روز بعد وزیر اعظم نواز شریف سلامتی کونسل کے ایک مستقل رکن امریکہ کے باضابطہ سرکاری دورے پہ روانہ ہو رہے ہیں. اس رکن ملک کو ڈاکٹر ملیحہ لودی بھارتی مداخلت سے متعلق تینوں دستاویزات پہلے ہی فراہم کر چکی ہیں. نیویارک میں وزیر اعظم نواز شریف جان کیری سے پہلے ہی 24 منٹ کی ملاقات میں پاک بھارت تعلقات پہ تبادلہ خیالات کر چکے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیہ کے بارے میں اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہو. چند روز بعد جب نواز شریف واشنگٹن میں صدر اوباما اور ان کی ٹیم سے اجتماعی اور انفرادی طور پہ ملیں گے تو اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوگا. کیا اس اعلامیہ میں یہ ہوگا کہ الف اوباما شریف ویژن کے مطابق امریکہ پاکستان تعلقات کو 21ویں صدی میں انسداد دہشت گردی کی پارٹنرشپ میں تبدیل کیا جائے گا؟ بے دونوں ممالک متفق ہیں کہ حساس بھارتی اداروں کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت جنوبی ایشیا کے استحکام کے منافی ہے اور اسے فوراً روکا جائے. پے فریقین مطالبہ کرتے ہیں کہ نواز شریف نے جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے اس کی روشنی میں بھارت اور پاکستان دو طرفہ بات چیت کا عمل بحال کریں. تے دونوں ممالک سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا جلد از جلد پرامن حل نکلے تاکہ جنوبی ایشیا کے عوام پہ ترقی کے دروازے کھل سکیں اور علاقے میں جوہری اور غیر جوہری اسلحے کی دوڑ تھم سکے. اگر ایسا مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکتا تو پھر اتنی بھاگ دوڑ اور پھرتیاں کس لیے؟ جب صاحب لوگ یعنی عالمی برادری ہی مونچھوں کی تعریف نہ کرے تو اپنے خانسہ میں ڈرائیور، مالی، چوکیدار اور آئینے کے سامنے اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے کا فائدہ.
وسعت اللہ خان، یہ کالم آپ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اب آپ کے خط اور ہمارے جواب.
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں سبا اعتزاز، میرا بھی آداب قبول کیجیے. آج ابتدا کرتے ہیں راحیلہ کلانٹ سے موصولہ اس خط کے ساتھ جو روانہ کیا ہے محمد علی مسکان زئی نے، اور لکھتے ہیں میں نے 3 سال پہلے آپ کو خط لکھنے بند کر دیے تھے.
کیونکہ ہم جواب نہیں دیتے تھے؟
جی نہیں، وجہ مختلف ہے.
کیا دیر سے جواب دیا جاتا تھا؟
بالکل نہیں، کوئی اور وجہ سوچیے.
ڈاک کا ٹکٹ مہنگا ہو گیا تھا.
فینس کو اس کی کیا پرواہ، میرا خیال ہے وجہ آپ نہیں بوجھ سکتے، اس لیے میں خود ہی بتا دیتی ہوں.
ٹھیک ہے، بتائیے.
محمد علی لکھتے ہیں، جب میں گاؤں میں تھا تو وہاں ریڈیو میں 4 سیل ڈال کر مزے سے بی بی سی کی اردو سروس سنتا تھا. گاؤں میں بجلی نہیں ہے اور ریڈیو صرف اسی طریقے سے سنا جا سکتا ہے. لیکن جب میں نے گوادر شہر میں آ کر نوکری شروع کی تو ریڈیو بجلی سے چلنے لگا. لیکن عجیب مصیبت ہے کہ جو ہی سوئچ آن کرتا ہوں ریڈیو میں ٹر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور میرا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے.
میرا خیال ہے ہم سب کو کبھی نہ کبھی اس تجربے سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ ایسے موقعوں پر انسان بے بسی سے کس طرح دانت پیس کے رہ جاتا ہے. لیکن محمد علی مسکان زئی صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شور فریکوینسی کی مداخلت کے باعث پیدا ہوتا ہے،
اور اگر آپ اپنا ریڈیو تاروں وغیرہ سے دور لے جائیں تو یہ شور بھی کم ہو جائے گا. مطلب آئیڈیلی اسپیکنگ، اگر آپ شہر جا کر بھی اپنا ریڈیو بیٹری پر چلائیں تو اس شور سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ سیل ڈال کر آپ ریڈیو کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، چھت پر، سڑک پر، کھیتوں میں، جنگل میں، پارک میں، کہیں بھی کھلی جگہ بیٹھ کر آرام سے ریڈیو سنیے جہاں دیگر برقی آلات کی وجہ سے فریکوینسی کی مداخلت نہ ہو.
اور یہ تجربہ کرنے کے بعد ہمیں بھی بتائیے کہ نتائج کتنے حوصلہ افزا تھے.
یہ اگلا خط ہے اکری چوک فیض گنج سے. محمد عثمان بلوچ لکھتے ہیں، برسات کا موسم ابھی جاری ہے، کبھی کبھی بادل زور سے گرجتے ہیں اور بجلی بھی کڑکتی ہے. بجلی کی یہ کڑک کیا ہے اور آسمانی بجلی زمین تک کیسے آن پہنچتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آسمانی بجلی سے بچنے کے لیے اونچی عمارتوں پر جو لوہے کی سلاخ لگا دی جاتی ہے وہ کیسے بجلی کو روک لیتی ہے؟
میرا خیال ہے اس کا جواب سننے میں تو ہمارے بہت سے سامعین کو دلچسپی ہوگی. تو سامعین، یہی ہے آج کا سوال. بجلی کی کڑک زبان قدیم سے انسان کو خوفزدہ کرتی رہی ہے، اور پرانے وقتوں میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ دیوتاؤں کے غیظ و غضب کی علامت ہے. پچھلی 2 صدیوں کے دوران سائنس نے آسمانی بجلی کے تجزیے کی بہت سی کوششیں کی ہیں، اور جو باتیں ابھی تک معلوم ہو سکی ہیں ان کے مطابق کسی بادل کے بالائی حصے میں جب پازیٹیو چارج جمع ہو جاتا ہے اور نچلے حصے میں نیگیٹو چارج جمع ہو جاتا ہے تو ان کے ٹکراؤ سے دھماکہ پیدا ہوتا ہے. ابھی تک ماہرین کو صحیح طرح یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ نیگیٹو چارج عموماً بادل کے نچلے حصے ہی میں کیوں ہوتا ہے.
لیکن آسمانی بجلی زمین تک کیسے پہنچ جاتی ہے؟
یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر بادل کے نچلے حصے میں منفی چارج بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ کسی قریبی بادل کے مثبت چارج سے جا ٹکراتا ہے یا پھر زمین کی طرف لپک جاتا ہے، اور اس صورت میں یہ آسمانی بجلی زمین پہ آ گرتی ہے۔
تو عمارتوں کی ٹاپ پر جو لائٹننگ راڈ لگا ہوتا ہے وہ عمارت کو کیسے محفوظ رکھتا ہے؟
دیکھیے، اس طرح کا راڈ لگانے کا طریقہ آج سے کوئی 250 سال پہلے بینجمن فرینکلن نے تجویز کیا تھا، اور 2-3 صدیوں سے اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن سائنسدان آج تک یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ راڈ کس طرح کام کرتی ہے۔ ایک بات البتہ طے ہے کہ یہ راڈ کسی موصل دھات کی ہوتی ہے، یعنی تانبے یا الومینیم وغیرہ کی، اور اس کا دوسرا سرا عمارت کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ جب بجلی گرتی ہے تو وہ عمارت کو نقصان پہنچانے کی بجائے اس راڈ سے ہوتی ہوئی گراؤنڈ میں جذب ہو جاتی ہے۔
امید ہے کہ عثمان صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور دیگر سامعین نے بھی اس میں دلچسپی لی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اگلے خط کی طرف۔
جی ہاں، یہ خط آیا ہے تور چھپر کوہاٹ سے۔
نور فضل شاہ لکھتے ہیں، سربین جیسے سنجیدہ اور شریفانہ پروگرام میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ بالکل مخمل میں ٹاٹ کا پیون محسوس ہوتا ہے۔ صبح کے پروگرام میں آپ جو موسم کا تفصیلی حال بتایا کرتے تھے، اس سے اب ہمیشہ کے لیے محرومی ہو گئی ہے۔ زمین کی گردش کے بارے میں ایک سوال مجھے ہمیشہ تنگ کرتا ہے کہ اگر واقعی زمین بائیں سے دائیں کو گھوم رہی ہے تو ہوائی جہاز اپنی منزل پہ کیسے پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ ان کے پہنچتے پہنچتے تو زمین گھوم کر کہیں کی کہیں چلی جاتی ہوگی۔
شاہ جی، آپ کی تشویش بجا ہے، لیکن یہ بھی ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ جب جہاز زمینی گردش کے مخالف سمت میں سفر کرتا ہے تو منزل پہ جلدی پہنچ جاتا ہے، اور جب گردش والی سمت میں سفر کرتا ہے تو ایسے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ لیکن یہ فرق بہت معمولی سا ہوتا ہے، کیونکہ جہاز اتنی بلندی پہ نہیں اڑتا کہ زمین کے دائرہ کشش سے باہر ہو جائے۔ البتہ نظری طور پہ دیکھا جائے، یعنی تھیوریٹیکلی سپیکنگ، اگر جہاز خط مستقیم میں آسمان کی طرف اتنا اونچا اڑ جائے کہ کشش ثقل سے باہر ہو جائے اور پھر اسی راستے پر خط مستقیم میں زمین کی طرف واپس آئے، تو اس عرصے میں زمین گردش کر کے آگے نکل چکی ہوگی اور جہاز عین اس جگہ پہ واپس نہیں پہنچے گا جہاں سے چلا تھا۔ گویا فاصلہ طے کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت مہنگا طریقہ ہے۔
آج سائنس کے سوالات کچھ زیادہ نہیں ہو گئے؟
بس محض اتفاق ہے۔
تو پھر ایک اور سوال بھی دیکھ لیجئے تاکہ ہم آج کی محفل کو سائنس اسپیشل قرار دے سکیں۔
ہاں ہاں جی، بتائیے۔
ضلع کرک سے ولید خٹک پوچھتے ہیں، بازار سے چونٹیاں مارنے کا جو پاؤڈر ملتا ہے وہ ہمیشہ سفید رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونٹی کالے رنگ کی ہوتی ہے؟
جی نہیں، یہ کنٹراسٹ کے لیے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ چونٹی اگر بھورے سرخ یا سفید رنگ کی بھی ہو تو اس پہ بھی وہی پاؤڈر اثر کرے گا۔ اصل میں جو کیمیکل عام طور پہ چونٹیاں مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سوڈیم بوریٹ ہوتا ہے، اسے سوڈیم ٹیٹرا بوریٹ اور ڈائی سوڈیم ٹیٹرا بوریٹ بھی کہتے ہیں، عام گھریلو زبان میں اس کو بوریکس کہتے ہیں۔ تو ولید میاں، یہ بوریکس اتفاق سے سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ جان کے اور بھی حیرت ہوگی کہ بوریکس کا لفظ عربی کے لفظ براق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سفید۔
اچھا عارف، غلام حیدر کمرانی کو شکایت ہے کہ جب سے ہماری نشریات ایف ایم پر شروع ہوئی ہیں ہم نے میڈیم اور شارٹ ویو کی فریکوینسی پر توجہ دینا بند کر دیا ہے۔ نیاز علی جتوئی کو ہمارا دستاویزی پروگرام کراچی سے کیلاش بہت پسند آیا، لیکن انہیں شکوا ہے کہ ہم نے پیشکار کا نام درست نہیں لیا۔ کشمور کالونی نمبر 1 سے اختیار احمد پنہار کا مشورہ ہے کہ خطوں کے جواب کا وقت بڑھایا جائے۔ کوٹلی آزاد کشمیر سے باغ حسین صاحب نے سیاستدانوں کو مشورہ دیا ہے کہ حکومت سے مستعفی ہونے اور بھوک ہڑتال کی دھمکیوں جیسے منفی حربے چھوڑ کر سیاست میں مثبت رویہ اپنائیں اور قوم کی خدمت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ سامعین، آپ بھی کوئی مشورہ دینا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے صبا اعتزاز اور عارف بخار کو اجازت دیجیے۔
اور ہم بھی آپ سے اجازت لیں گے۔ سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن۔ اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں رابن شروڈر اور اسلام آباد میں عامر صدیق نے۔ مافارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک۔
عالمی طبی امدادے
میڈیسن سان فرنٹیئر نے افغانستان میں قندوز ہسپتال حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں ایک ریموٹ کنٹرول بم حملے میں طالبان مخالف امن کمیٹی کے سربراہ ہلاک اور ان کا بیٹا زخمی ہو گیا ہے. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے شام اور عراق میں دولت اسلامیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے رائل ایئر فورس کے ڈرون بیڑے کو دگنا کرنے کا اعلان کیا ہے. شامی صدر بشار الاسد نے روسی مداخلت کو مشرق وسطی کے امن اور استحکام کے لیے ضروری قرار دیا ہے, جبکہ ترک صدر کہتے ہیں کہ شام میں روس کی فوجی مہم روس کی ایک سنگین غلطی ہے. اسرائیل نے فلسطینیوں کے قدیمی یروشلم میں داخلے پر 2 روز کے لیے پابندی عائد کر دی ہے, جس کے خلاف درجنوں فلسطینیوں نے مسجد اقصی کے باہر احتجاج کیا ہے. فرانس کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفان اور سیلاب کے باعث کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ 4 ابھی لاپتہ ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.